نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. برادران اسلام، رجب کا مہینہ مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے ایک تاریخی مہینہ ہے. یہ ایک مبارک مہینہ ہے اور حرمت والا مہینہ ہے. چار مہینے جو محترم ہیں اسلام میں، اس میں سے رجب کا مہینہ ہے. رجب کی 27 تاریخ کو سرکار دو عالم آقا نامدار تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ایسا خاص معجزہ پیش آیا کہ ویسی خصوصیت کسی اور نبی کے ساتھ میں بھی نہیں ہوئی، ویسا معجزہ کسی اور نبی کے ساتھ میں بھی پیش نہیں آیا. اللہ پاک ہر نبی کو معجزے عطا فرمائے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزے عطا فرمائے وہ بہت زیادہ بھی تھے اور بہت عجیب بھی تھے. اس لیے کہ اللہ نے سرکار کا جو مقام رکھا ہے وہ سب سے بلند رکھا ہے. سرکار کے جو کمالات ہیں وہ سب سے سب پر فائق ہیں، بلکہ محققین علماء کا کہنا یہ ہے کہ پچھلے پیغمبروں کے کمالات بھی سرکار ہی کا فیضان تھے. آپ کو اللہ پاک نے امام الانبیاء بنایا، سید الاولین والآخرین بنایا. خود سرکار نے فرمایا کہ انا سید ولد آدم، میں اولاد آدم کا سردار ہوں. اور اولاد آدم میں حضرت آدم بھی ہیں، نوح بھی ہیں. آدم کا ذکر آیا تو ان کی اولاد کا بھی آ گیا. نوح بھی ہیں، ابراہیم بھی ہیں، موسیٰ بھی ہیں، عیسیٰ بھی ہیں، یحییٰ بھی ہیں، زکریہ بھی ہیں، سارے پیغمبر ہیں، میں ان سب کا سردار ہوں. اسی واسطے آپ کو سید الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، افضل الانبیاء کہا جاتا ہے، افضل الرسل کہا جاتا ہے، سید الاولین والآخرین کہا جاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ اوتی تو علم الاولین والآخرین، مجھے اولین اور آخرین کا علم عطا کیا گیا ہے. علم کے اعتبار سے بھی آپ کو فضیلت، کمالات کے اعتبار سے بھی آپ کو فضیلت. حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچ خوبا ہمہ دارن تو تنہا داری. جتنے معجزات اور کرامات اور خرق عادات باتیں پچھلوں کے ساتھ میں ہوئی وہ بھی، اور اگلوں کے ساتھ ہوں گی وہ بھی، سب سرکار کو حاصل تھے. اس میں سے یہ معجزہ جو 27 رجب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا وہ بڑا ہی عجیب معجزہ ہے. اور اس میں اتنی خصوصیات ہیں، اتنا تفصیلی ہے وہ، اس میں اتنے سبق ہیں مسلمانوں کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود اس معجزے کو بیان کرنے سے پہلے اپنی سبحانیت کو بیان فرمایا. سبحان الذی اسرا، مولانا جامی کی مشہور نعت ہے نا، زمع راجش چمی پرسی کے سبحان الذی اسرا. ان کی معراج کے بارے میں پوچھتے کیا ہو کہ بولنے والے نے خود ہی کہا کہ وہ ذات سبحان ہے. سبحان کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو مطلب بیٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک کوئی کام نہیں کر سکتے، یہ کسی کے دل میں نہیں آنا چاہیے. کیونکہ اللہ کسی کام کو نہ کر سکے، اللہ اس سے پاک ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے پاسبل ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات بیت اللہ سے جو ہے مسجد اقصا تشریف لے گئے، بیت المقدس تشریف لے گئے، پھر وہاں سے آپ آسمانوں پہ گئے، پھر سدرہ پہ گئے، پھر سدرہ سے آگے بھی تشریف لے گئے 70,000 حجابات کو طے کرنے کے بعد، پھر اللہ رب العزت سے باتیں ہوئی، اللہ پاک کا دیدار ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے احکام عطا فرمائے، پھر جنت کا معائنہ ہوا، جہنم کا معائنہ ہوا، احوال آخرت کا مشاہدہ فرمایا. How is it possible؟ کیسے یہ ممکن ہے؟ تو اللہ نے اس کا جواب دینے کے لیے فرمایا کہ یہ ایسے ممکن ہے کہ یہ میں نے کرایا ہے اور میں کوئی کام نہیں کر سکتا، اس سے میں سبحان ہوں. میرے بارے میں یہ خیال کسی کا جانا کہ میں یہ کیسے کر سکتا ہوں، اس سے میں پاک ہوں. اللہ تو کہتے ہی اس ذات کو ہے کہ جو چاہے کرے، جب چاہے کرے، جیسے چاہے کرے، جس کے ساتھ چاہے کرے. ان کی قدرت مطلق ہے، قادر مطلق ہے وہ. ان کی قدرت میں کوئی لمٹ نہیں ہے. مطلق اس کو بولتے ہیں جس میں کوئی لمٹ نہیں ہوتی، جس میں کوئی قید لگی ہوئی نہیں ہوتی، جس میں کوئی شرط لگی ہوئی نہیں ہوتی. قادر مطلق ہے وہ، فعال لما یرید ہے، جو جس بات کا ارادہ فرمائے وہ کرنے والے ہیں. یحکم ما یشاء، جو چاہے فیصلہ فرمائے. لا یعجزہ احد، ان کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا. لا یغلبہ احد، ان پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. اب تعالی شانہ پاک ہیں تو وہ قدرت والے. اسی لیے سبحانہ سے شروع فرمایا، جب اس معجزے کا ذکر فرمایا جو ہمارے آقا کو مرحمت کیا گیا، اس کا شروع سبحان سے ہے. سبحان الذی، وہ ذات پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر عجز سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے. کسی کام کے نہ کر سکنے سے وہ پاک ہے، کیونکہ وہ ہر کام کر سکتا ہے. وہ اپنے بندے کو لے گیا، الذی اسری بعبدہ، رات و لات لے گئے اپنے بندے کو. علماء نے فرمایا کہ عبد کو اللہ پاک نے یہاں پر جو ذکر فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف میں، اس میں بہت سی مصلحتوں میں سے ایک مصلحت یہ ہے کہ آپ کے اس معجزے کو جان کر کہیں لوگ آپ کے الہ ہونے اور اللہ ہونے کا خیال نہ کر لیں. کیونکہ ایسی ایسی باتیں آپ نے اس موقع پر مشاہدہ فرمائی، ایسے ایسے کام آپ سے صادر ہوئے کہ اس سے بہت چھوٹی چیزوں پر لوگوں نے خدا بنا دیا ہے. خدا کا کم از کم خدا کا بیٹا تو بنا ہی دیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کو دیکھ کر لوگوں کو یہی ہوا کہ ایسا تو انسان نہیں کر سکتا. جب انسان نہیں کر سکتا تو ہو نہ ہو یہ خدا ہے، اور علی الاقل یعنی کم سے کم خدا نہیں ہے تو خدا کا بیٹا تو ضرور ہے. بیٹا بنا دیا. کیا کسی مبروز کو اچھا کر دیتے تھے، اکمہ کو جو ہے مادرزاد اندھے کو ہاتھ پھیرتے تھے تو اچھا ہو جاتا تھا، مٹی کا پرندہ بنا کے اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ اڑنے لگتا تھا، لوگ کھانا جو کچھ بھی کھا کے آتے سب کے بارے میں بتا سکتے تھے کہ سب کیا کھا کر آئے ہیں. یہ ان کا معجزہ تھا. وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ، جو تم کھاتے ہو میں بتا سکتا ہوں تم کو. وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور یہ تم اپنے گھروں میں جمع کر کے آتے ہو وہ بھی میں تم کو بتا سکتا ہوں، جو کچھ تم نے جمع کیا ہوا ہے. عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میرے گھر میں فلاں چیز نہیں ہے، اگر وہ ہوتی تو. وہ کہتے کہ وہ چیز ہے اور فلاں جگہ پہ ہے اور اتنی ہے، یہ قرآن پاک میں ہے. ان کو یہ معجزہ تھا، اللہ نے ان کو یہ بات عطا فرمائی تھی. تو ایسی چیزوں کو دیکھ کر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ وہ تو اللہ کے بیٹے کم از کم ہیں. لوگوں نے اپنے طور پر ان کو بڑھایا لیکن اللہ کو چھوٹا کر دیا، اور اللہ کو اتنا چھوٹا کیا، اتنا چھوٹا کیا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پوری روئے زمین پر اس سے بڑی گالی میرے لیے کوئی اور نہیں ہے. یہ سب سے بدترین گالی ہے جو مجھے دی جاتی ہے زمین پر، یہ حدیث شریف میں ہے. یسب بنی ابن آدم ملم یکن لہ من یسب بنی، آدم کا بچہ مجھے گالی دیتا ہے. حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مضمون ہوتا ہے اللہ کی طرف سے سرکار نقل فرماتے ہیں. تو سرکار فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں یسب بنی ابن آدم، آدم کا بچہ مجھے گالی دیتا ہے. ملم یکن لہ من یسب بنی، اسے حق نہیں پہنچتا کہ مجھے گالی دے. فَأَمَّا سَبُّهُ اِيَّايَا، اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ فَقَوْلُهُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اللہ نے بیٹا بنا لیا. سبحانی ان اتخذ صاحبتن ولدا، میں پاک ہوں اس بات سے کہ کسی کو اپنا بیٹا بناؤں یا بیوی بناؤں، میں پاک ہوں اس بات سے. اور فرمایا کہ یہ اتنی بڑی گالی ہے کہ میری مخلوقات پر اتنی بھاری ہے یہ، جب سنتے ہیں انسانوں کی زبان سے بیٹا ہونے کا مضمون تو اتنی بھاری ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تقاد السماوات و یتفطرن من، آسمان جب اس سے آشنا ہوئے کہ انسان کا بچہ اللہ کے بارے میں یہ کہتا ہے تو آسمانوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ہم رہنا نہیں چاہتے اپنی جگہ پہ، ہم پھٹ جانا چاہتے ہیں. قرآن کہہ رہا کہ تقاد السماوات و یتفطرن من، آسمان پھٹنے کے قریب ہے. وتنشق الارض، زمین پھٹ جانے کے قریب ہے. وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور پہاڑ اپنی جگہ پر کھڑا ہونا نہیں چاہتا ہے. اَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا، اس گالی پر کہ لوگوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا. یہ تو گالی تھی اللہ پاک، گالی ہے یہ اللہ پاک کے لیے کسی کو بیٹا، کوئی مقدس بات تھوڑی ہے، کوئی جو کوئی مذہب کی بنیاد تھوڑی ہے، کوئی مذہب کو ختم کرنے کی بنیاد ہے، اسی وجہ سے مذہب ختم ہو گیا، وہی سے مذہب ختم ہو گیا، ڈسمس ہو گیا، اللہ پاک کا کوئی بیٹا نہیں ہوتا. تو چونکہ لوگوں نے پیچھے ایسا کیا ہے، تو اس لیے حق تعالی شانہ نے سرکار کے اس معجزے کو ذکر فرماتے ہوئے فرمایا کہ اسرا بعبدی، اپنے بندے کو لے گئے، اللہ کی ذات پاک ہے. راتوں رات، کل بھی آپ نے سنا ہوگا اور ویسے بھی سنتے ہی رہتے ہیں، کہ یہ کتنا عظیم الشان معجزہ ہے سرکار کا کہ اپنے اس جسد عنصری کے ساتھ، اس آپ کے اس نورانی مجسم جسم کے ساتھ، روح خالی روح کے ساتھ نہیں، کوئی خواب و خیال نہیں تھا، یہ خواب دیکھنا تو خواب تو کچھ بھی دیکھ سکتا ہے بندہ، خواب دیکھنے پہ کوئی تعجب کی بات کیا ہے، خواب دیکھنے پہ جھٹلانے کی بات کیا ہے، نہیں، جسم مبارک کے ساتھ آپ اپنے اس جسم مبارک کے ساتھ راتوں رات گئے ہیں بیت اللہ سے بیت المقدس، بیت المقدس سے پھر وہاں پر پورے انبیاء سے ملاقات ہوئی، وہاں نماز آپ نے پڑھائی، سب کی آپ نے امامت فرمائی، سب نے خطبے دیے، حدیثوں میں خطبوں کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تمام پیغمبروں کے سامنے، اس خطبے کو بیان فرمایا حضور نے کہ میں نے خطبے میں کیا کہا، حضرت موسیٰ نے خطبے میں کیا کہا، حضرت عیسیٰ نے خطبے میں کیا کہا، حضرت آدم نے کیا کہا، حضرت نوح، سب کے خطبوں کو حدیث میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، پورے خطبے ہوئے. پھر آپ کے لیے زینہ لایا گیا آسمان پہ چڑھنے کا، سونے کا ایک زینہ تھا، چاندی کا ایک زینہ تھا، لفٹ، اب وہ بھی لفٹ ایسی لفٹ ہے کہ ابھی پتہ نہیں وہ ابھی سمجھ میں آنے کے لیے کتنا ٹائم لگے گا، تھوڑا سا سمجھ میں آنے کے لیے ذرا قریب تو ہوا انسان اب تھوڑا، مگر اور ابھی بہت کچھ باقی ہے سمجھنے کے واسطے، کیونکہ وہ ایک عجیب ایسا تھا کہ اس کے واسطے روبوٹ ووبوٹ بنانا نہیں پڑا کچھ، اس کے واسطے وہ چاند پہ جانے کا کوئی لباس پہننا نہیں پڑا، وہ کوئی راکٹ نہیں تھا، وہ راکٹ سے بھی کوئی آگے کی چیز تھی. ہفتہ اللہ شانہ نے ایسی سواری کا نظم آپ کے لیے فرمایا، وہاں سے آپ پہلے آسمان پہ گئے، کتنی اوپر ہے پہلے آسمان، یہ جتنے پھر رہے ہیں چاند کے اوپر، مریخ کے اوپر، زہرا کے اوپر، تو کیا یہ پہلے آسمان پر پہنچے سمجھ رہے ہیں؟ ابھی نہیں پہنچے یہ لوگ، پہلے آسمان تو اسے بہت اوپر ہے. کتنی مدت چاہیے، کتنی مسافت چاہیے، کتنے مہینے لگتے ہیں راکٹ کو جانے کے لیے. اور پھر اس کے بعد پہلے آسمان پہ گئے، پھر حضور نے فرمایا کہ اس کے دروازے کھلوائے گئے، دوسرے دروازے بند ہوتے ہیں، قیامت میں اس کے دروازے سب کھول دیے جائیں گے، وفتحت السماء فکانت ابوابا، آسمان کھول دیے جائیں گے اور ان کے دروازے گیٹ پورے اوپن کر دیے جائیں گے. وہ آسمان اتنا موٹا ہے، اس کی تھکنیس اتنی ہی موٹی ہے جتنی کہ زمین سے لے کے آسمان کی مسافت ہے. اس میں سے گزرے، پھر دوسرے سے تیسرے پہ، پھر تیسرا بھی اتنا ہی موٹا ہے، اور تیسرے اور چوتھے کے درمیان اتنی ہی مسافت ہے، چوتھے سے پانچواں، پانچویں سے چھٹا، چھٹے سے ساتواں، پھر وہاں سے آپ سدرت المنتہا تشریف لے گئے. اذ یغشی سدرت ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی. معراج کا پہلا حصہ جو ہے سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں ہے، اور اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ سورہ نجم کے اندر ہے، ستائیسویں پارے میں، یہ پندرہویں پارے میں ہے جو بیت المقدس تک جانے کا مضمون ہے، اور وہاں سے پھر ستائیسویں پارے میں والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى، یہاں سے شروع ہو رہا وہ مضمون، افق اعلیٰ پہ جب جبرائیل مستوی ہو گئے تھے وہاں سے ملاقات ہوئی. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما زاغ البصر وما طغى لقد راى من ايات ربه الكبرى اذ يغشى سدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. جب سدرا کو گھیر لیا تھا، سدرا ایک درخت ہے اور ساتویں آسمان سے اوپر ہے، ساتواں آسمان اور زمین اس کے نیچے ہیں، سب اتنا بڑا درخت ہے، وہ اس کو ڈھانک لیا تھا اس چیز نے جس کو ڈھانک لیا تھا، جو کچھ ڈھانک لیا تھا، ہم کیا بتایا کہ کیا ڈھانک لیا تھا، تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا نور اور ایسی چمک ایسی اس درخت کے اوپر تھی جو پوری چھائی ہوئی تھی سدرۃ المنتہا پر، فرمایا اس کو بیان نہیں کر سکتا کوئی آدمی، لا یصفہ الواصفون، کوئی بیان نہیں کر سکتا اس کو. صوفیہ کہتے ہیں، اہل اللہ اپنے مکشوفات کے ذریعے سے یہ کہتے ہیں کہ دراصل فرشتوں کا اجتحام تھا، وہ فرشتوں کا مجمع تھا، چونکہ بہت سے فرشتے آسمان کے ایسے لیولز میں ہوتے ہیں کہ وہ زمین پہ کبھی اترتے نہیں، انہوں نے سرکار کی فضیلت بہت سنی ہوئی تھی اور سرکار کی محبت میں تڑپتے تھے، اور جب آپ کے آنے کی اطلاع ہوئی تو سب کو اشتیاق ہوا کہ ہم ان کا کم از کم دیدار کر لیں، اللہ پاک نے ان کو اجازت دی کہ وہ سدرہ سے آگے لے جائے جانے والے ہیں، تم سارے سدرہ پہ جمع ہو جاؤ. اب فرشتے تو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہیں، ارب ہاں ارب کی تعداد میں وہ جمع ہو گئے تھے سارے. اس لیے قرآن پاک میں یہ نہیں فرمایا کہ وہ کیا تھا جو اس کو گھیر لیا تھا درخت کو، درخت پر چھا گیا تھا. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، پھر اللہ پاک فرماتے ہیں ما زاغ البصر وما طغى. سب کو پتا ہے میرے دوستوں کہ کیسا عجیب واقعہ ہے، کتنی عجیب بات ہے کہ آپ اپنے جسد عنصری کے ساتھ تشریف لے گئے آسمانوں پر، اور راتوں رات ٹائم نہیں لگا. قدرت ہے اللہ پاک کی، اللہ کی قدرت میں یہ بات ہوتی ہے میرے بزرگوں کہ اپنی صفات کا جیسا چاہے جس پر چاہے اثر ڈال دے. یہاں ایک مضمون میں سناؤں گا اولیاء اللہ کے توسل سے، بزرگان دین کی باتوں میں سے، چونکہ یہاں ظاہر ہے کہ سب بزرگان دین کے بارے میں حسن ظن رکھنے والے ہی ہیں، تو یہ سوال بہت کم ان لوگوں کو ہوتا ہے جن کو بزرگوں سے کوئی مناسبت نہیں ہوتی، اولیاء اللہ کی باتیں سنے ہوئے نہیں ہوتے. یہ کون سی حدیث میں ہے، یہ کون سی بخاری میں ہے، یہ کون سی مسلم، وہ والا طبقہ اگر نہیں رہا تو پھر ایسی باتیں سنانے میں وہ سہولت ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ رہا تو نہیں سنا سکتے، وہ رہا تو بھی سنا سکتے، مگر اس میں یہ ہے کہ پھر وہ اس ڈوری کو سلجھانے میں زیادہ ٹائم لگ جاتا، اور کوئی بات نہیں رہتی. انہیں تو جو بات صحیح ہے وہی سنائی جاتی ہے، جو بات غلط ہے وہ تھوڑی سنائی جاتی ہے. یہاں ایک بات میں آپ کو سناؤں گا کہ معجزے میں جو بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو انسانوں کے بس میں نہیں ہوتا، جس کو انسان نہیں کر سکتے، چونکہ وہ اللہ کی قدرت میں ہوتا ہے تو اللہ پاک وہ کرتے ہیں. اور کرامتوں میں بھی یہی بات ہوتی ہے، کرامات الاولیاء حق، اولیاء کی کرامات حق ہوتی ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ بزرگوں سے کیسے کرامت ہو سکتی ہے، بھائی اللہ کرتے ہیں. وہ کرامات الاولیاء کا انکار وہ کرتا ہے جس کی توحید میں گڑبڑ ہوتی ہے، جو اللہ کی قدرت کو لمیٹڈ سمجھتا ہے، یہ نہیں کر سکتا اللہ پاک. ارے اللہ کیا نہیں کر سکتا بھائیو، اللہ پاک تو سب کچھ کر سکتے ہیں. کرامات میں فاعل اللہ ہوتے ہیں، سب کا متفق علیہ عقیدہ ہے، اور اہل سنت و جماعت کے عقیدوں کی کتاب میں تو یہ تک لکھا ہے کہ کرامات الاولیاء معجزات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اولیاء کی کرامتیں رسول کا معجزہ ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی معجزہ ہے جو بعد میں امت میں کرامتوں کی شکل میں ہوا. اور ایسی کیفیت کی بات کو، ایسی چیز کی بات کو جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہوتا اس کو معجزہ کہا جاتا. نبی کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ میں جو ہوئے ایسے واقعات وہ معجزات کہلائے ہیں، اولیاء کے ساتھ میں جو ہوئے وہ کرامات کہلائے. اور اولیاء کے ساتھ یہ کرامتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے والے جو اولیاء گزرے ہیں ان کے ساتھ میں بھی ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد آپ کی امت میں بے شمار اولیاء ان کے ساتھ میں بھی ہوئے. اب ان کے ساتھ جو واقعات ہوئے وہ قرآن و حدیث میں نہیں آ سکتے، اس لیے کہ وہ تو بعد میں پیش آئے، لیکن ہوئے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں، اسی وجہ سے ان کو سنایا نقل کیا جاتا ہے. چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے لوگوں کی جو کرامتیں تھیں وہ بیان فرمائی ہیں، جب پچھلوں کی کرامتیں جن کی جو اس امت سے کم فضیلت رکھنے والے ہیں ان کی کرامتوں کو جب سرکار نے بیان فرمایا تو اس امت کے اولیاء کی جو کرامتیں ہیں وہ پچھلے اولیاء سے بھی بڑے مرتبے رکھنے والے حضور کی نسبت سے، ان کی کرامتیں کیسے نہیں بیان کی جائیں گی، صحابہ کی کرامتیں کیسے نہیں بیان کی جائیں گی، اور وہ قرآن و حدیث کے خلاف کیسے ہو جائیں گے؟ کرامات الاولیاء حق، اور قرآن پاک میں بھی کرامتوں کا بیان ہے، اولیاء کی کرامتوں کا بھی ہے. اب مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبیہ تو نہیں تھی نا، کوئی عورت نبی نہیں ہوتی، لیکن ان کی کرامت کا ذکر ہے قرآن پاک. جب زکریہ علیہ السلام ان کے متولی تھے، ان کے سرپرست تھے، اور زکریہ علیہ السلام جب ان کو محراب میں چھوڑ کے جاتے تھے عبادت کے واسطے، جب واپس آتے کلما دخل علیہ زکریہ المحراب وجد عندہا رزقہ، جب زکریہ محراب میں آتے تو وہاں رزق کو پاتے. قال یا مریم انا لکی ہذا، پوچھتے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آ گیا؟ قالت ہوا من عند اللہ، فرمایا کہ اللہ کے پاس سے آ گیا. اب یہ کرامت نہیں تو اور کیا بھائی؟ بلقیس کا جو واقعہ ہے، تخت بلقیس کے حاضر کرنے کا، وہ کرامت کا ہی تو قصہ ہے. سلیمان علیہ السلام کے صحابہ میں، سلیمان علیہ السلام کے ساتھیوں میں جو ان کے خادم تھے، آصف ابن برقیہ جن کا نام کتابوں میں آتا ہے، اللہ پاک نے ان کو یہ کرامت دی ہوئی تھی، ان کے پاس اسم اعظم تھا، ان کو یہ کرامت تھی کہ پلک جھپکنے میں تخت بلقیس کو ظاہر کر دیا. قرآن پاک میں ہے انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، میں لے آؤں گا آپ کو اس کے پاس، آپ کے پاس اس تخت کو آپ کا پلک جھپکنے سے پہلے. اور پلک جھپکنے میں تو ٹائم بھی نہیں تھا، بولتے ہی لانا تھا ان کو، وہ لے آئے. ایسا بڑا فزیکل تھنک چیز ہے جو اتنی دور سے لانا ہے اور ایسی بڑی تھی، سونا چاندی ہیرے جواہرات موتی زمرد زبردست ہزاروں قسم کی چیزیں اس پہ جڑی ہوئی تھی، یہ تاریخی چیز تھی، وہ لے آئے سیکنڈ کے اندر، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، تو ایسا ہوتا ہے. تو یہ چیز بھی ایسے ہی ہے، اتنے تھوڑے سے عرصے میں کیسے ہو گیا یہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت والے ہیں. ہوتا کیا ہے بتائیں میرے دوستو، اس میں تھوڑی سی بات علمی لین کی ہے لیکن میں ذکر کرتا ہوں آپ لوگوں کی، تھوڑا علمی مناسبت کی بھی چیز ہے، حد کی بھی چیز ہے، اور تھوڑا سا اللہ پاک کی قدرت کا اندازہ لگانے میں بھی مدد ملتی ہے. صوفیہ نے لکھا ہے کہ اللہ پاک کی صفات میں سے ایک صفت ہے لا مکانی ہونا، مکان میں مقید نہیں ہوتے اللہ پاک، جگہ ان کو نہیں لپٹتی، وہ کسی جگہ میں نہیں آتے، کیونکہ جگہ میں محدود چیز آئے گی، اللہ لا محدود ہے، اللہ خود محیط ہیں، وہ محاط نہیں ہے، وہ خود گھیرتے ہیں سب کو، ان کو کوئی چیز نہیں گھیر سکتی. اگر وہ کسی جگہ میں آئیں گے تو وہ جگہ میں گھر جائیں گے، پھر وہ چاہے کتنی بڑی فرض کریں آپ، آسمان زمین سے بڑی فرض کریں تب بھی اللہ پاک کو وہ جگہ نہیں گھیر سکتی. اس لیے اللہ پاک لا مکانی ہے. ایسے ہی اللہ رب العزت لا زمانی ہے، ٹائم میں نہیں آتے اللہ پاک، ٹائم اللہ کا اپلائی نہیں ہوتا. بظاہر بہت مشکل چیز ہے اس کا سمجھنا، لیکن بہت ناممکن ہے سمجھنا، ایسا بھی نہیں ہے. تھوڑا سا صوفیہ کی باتوں کو اگر بار بار آدمی سنتا رہے تو سب سمجھ آتا ہے. ہم پہلے بالکل ہمارے بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا، لیکن اب سمجھ میں آنے لگا ہے تھوڑا تھوڑا. لا زمانی ہونے کا کیا کانسیپٹ ہوتا ہے، لا مکانی ہونے کا کیا کانسیپٹ ہوتا ہے، یہ کیسے پاسبل ہوتا ہے؟ صوفیہ نے لکھا ہے کہ جب اللہ تبارک واحد حقیقی، اللہ کا نام واحد حقیقی، جب موحد پر تجلی فرماتا ہے موحد کامل پر، تو جس صفت کی تجلی فرماتا ہے اس صفت کا ظہور ہو جاتا ہے. جس صفت کو، جس شان کو ظاہر کریں گے اللہ پاک، وہ چیز، وہ صفت وہاں ظاہر ہو جائے. اب موحد حقیقی پر، موحد کامل پر جب واحد حقیقی لا مکانی ہونے کی تجلی کرے گا، اس کے لیے جگہ نہیں رہے گی، کوئی چیز وہ لا مکانی ہو جائے گا، مکان سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں رہتا. ایسے ہی لا زمانی ہونے کی تجلی کرے گا، اپنی جو صفت ہے لازمانی ہونے کی، اس کا اثر ڈالے گا اپنے محبوب پر، اپنے موحد پر، توحید پرست پر، تو وہ لازمانی ہو جائے گا، ٹائم سے اوپر ہو جائے گا. سرکار کے ساتھ یہی ہوا ہے معراج کے واقعے میں، زمانے سے ہٹا دیا گیا تھا آپ کو. اسی لیے کتنا عرصہ لگا، کتنا بھی لگا ہو، یہاں ٹائم وہی تھا، کیونکہ آپ زمانے سے ہٹ گئے تھے، ٹائم سے ہٹ گئے تھے. اور یہ بزرگوں کے ساتھ میں بھی ہوا ہے، اولیاء اللہ کے ساتھ میں بھی ہوتا ہے، لا مکانی ہونے کی تجلی اولیاء کے ساتھ میں بھی ہوتی ہے، ان کے واقعات اسی لیے کرامات کی شکل میں آتے ہیں. لا زمانی ہونے کی تجلی آتی ہے، مکان ختم، بڑی سے بڑی چیز چھوٹی چیز میں، چھوٹی سے چھوٹی چیز بڑی چیز میں، لا مکانی کہتے ہیں اس کو. جب ہم لوگ اجمیر شریف گئے تھے، چونکہ جانا ہوتا ہے کبھی کبھی الحمدللہ، بزرگوں کے پاس جاتے رہنا چاہیے، تو وہاں ایک انا ساگر ہے، انا ساگر بہت تالاب ہے جو ابھی تک بھی ہے، اور وہاں کا جو گائیڈ ہے، جو دکھانے والا پھرانے والا، وہ آج تک یہ کہانی دہراتا ہے، اور یہ صرف ان کی فرضی نہیں ہے، یہ علماء کے نزدیک بھی مسلم واقعہ ہے. اور جو بزرگوں کا واقعہ مسلم مستند ہو، یعنی تاریخ سے ثابت ہو پوری طرح سے، تو اس کو مانا جاتا ہے، وہ قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہوتا. فرضی واقعات جو منسوخ کیے جاتے ہیں، اس کو بیان کرنے سے احتیاط کرنے کو کہا جاتا ہے، لیکن جو حقیقی واقعات ہیں وہ تو حقیقی ہے، وہ اللہ پاک کی قدرت کا نمونہ ہے، وہ اللہ پاک کے ایک محبوب بندے کے ساتھ اللہ پاک کے خاص معاملے کا ظہور ہوتا ہے، اس کو تو مانا جاتا ہے، بولا جاتا ہے. تو حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لائے تھے اجمیر شریف، وہاں راجہ جو تھا اجمیر کا، اس نے پہلے مخالفت کی، پہلے تو اس نے کہا کہ جاؤ یہاں سے، اس نے حضرت نے کہا کہ نہیں میں نہیں جاتا، مجھے یہاں بیٹھنے کا حکم دیا گیا ہے، میں یہی رہوں گا. کہنے لگے تم کیسے نہیں جاتے، تم کو جانا پڑے گا. نہیں میں نہیں جاتا. لوگوں نے بہت مخالفت کی، راجہ کی طرف سے ہمیشہ بات آتی رہتی تھی، میں نے مجھے نہیں جانا ہے. ہوتے ہوا تھے راجہ نے یہ تجویز کیا کہ ان کا کھانا پانی بند کرو، ان کو پانی لینے مت دو. تو سامنے تالاب تھا انا ساگر، وہیں سے پانی آتا تھا حضرت کے لیے وضو کا پینے کا، تو کہا کہ اس کے اوپر پانی، یہاں سے پانی لینے کی اجازت نہیں ہے، وہاں پہرے دار لگا دیے. حضرت کو پتا چلا، حضرت نے فرمایا بہت اچھا، کوئی بات نہیں، میرا جو لوٹا ہے یہ تالاب کے پاس رکھ دینا، پانی لینے کے منع ہے نا، لوٹا رکھنا تو منع نہیں ہے نا وہاں پہ، لوٹا وہاں رکھوا دیا حضرت نے. اور فرمایا کہ تہجد کے وقت میں وہ لوٹا اٹھا کے لے آؤ میرا. تہجد کے وقت میں حضرت کا لوٹا اٹھا کے لائے, ساری دنیا شسدب رہ گئی. اور ایک مسلم واقعہ ہے, اس کی انکار کی گنجائش نہیں ہے کہ لوٹے کے اندر پورا تالاب, اور تالاب پورا سوکھا ہوا صبح میں, ایک قطرہ پانی پورے تالاب میں نہیں. اور لوٹا حضرت کے لیے آیا, حضرت نے اس سے وضو فرمایا, وضو فرمایا, نماز ادا فرمائی, پینے کے لیے استعمال فرمایا. وہ جتنے کھڑے ہوئے تھے اور پانی ڈبویا نہیں گیا, اس میں سے لیا ہی نہیں گیا. وہ بادشاہ تک بات پہنچ گئی, راجہ تک. کہنے لگے تھا وہاں تو تالاب ہی سوکھ گیا ہے. کہنے لگے ہوا کیا؟ بولے بس قصہ تو دیکھنے میں اتنا ہوا ہے کہ لوٹا رکھایا تھا انہوں نے, پھر لوٹا اٹھا کے گیا ان کا خادم, یہاں تالاب پورا سوکھا ہوا ہے, ہے نہیں, یہ قطرہ پانی نہیں. کہیں گے یہ کیا ہو بھائی؟ اس کو فوراً کلک ہوا کہ کوئی خاص بات ہو گئی ہے. اس نے کہا کہ بھائی ہم سے غلطی ہو گئی, ہم معافی چاہتے ہیں, یہ تو ہماری پوری بستی والوں کا پانی اسی سے جاتا ہے, تم نے تو سارا یہ پتہ نہیں کیا چکر کر دیا, یہاں پہ جادو چلا دیا, کیا کر دیا, ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں, معافی چاہتے ہیں, اور آپ کو پانی ہم نہیں روکیں گے. تو حضرت نے فرمایا اچھی بات ہے, نہیں روکیں گے تو نا مت روک, مناسب ہے. فرمایا یہ لوٹا جو ہے نا میرا وہیں رکھ دے کے آ جا. لوٹا رکھ کے آئے, فجر میں لوٹا پر پانی لے کے آئے, تالاب کا پانی جوں کا توں, ایک قطرہ کم نہیں ہے اس میں, پورا بھرا ہوا ہے تالاب یہاں سے وہاں. اس کو دیکھ کر بادشاہ علی راجہ نے ہمیشہ کے لیے حضرت سے کہا کہ میں آپ سے تعرض نہیں کروں گا اس معاملے میں. البتہ یہ ہے کہ ہم بھی حق پر ہیں, ہم بھی صحیح مذہب رکھتے ہیں, تم بھی رکھتے ہوں گے کچھ, بقیہ یہ کہ ہم آپ کو آبجیکشن نہیں کریں گے, ستائیں گے نہیں کچھ. پھر پتہ ہی آپ لوگوں کو کہ 40 خاص لوگوں کو اس نے بھیجا تھا حضرت سے مقابلہ کرنے کے واسطے, آپ لوگوں نے سنا ہے. اور وہ دوسرا قصہ ہے, لیکن میں جو بات سنانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ یہ اس کو کہتے ہیں لامکانی ہونا. دریا کو کوزے میں بھر دیا کا جو اصطلاح چلی ہے نا, وہ اسی واقعے سے چلی ہے. کوزا کہتے چھوٹے سے لوٹے کو, پوری دریا کا پانی اس میں آ گیا. یہ اللہ کی قدرت میں ہے کہ وہ پوری دریا کو ایک لوٹے میں کر دیں, اللہ کی قدرت میں ہے یہ چیز. اور یہ اللہ کی قدرت میں ہے کہ لوٹے بھر کے پانی کو دریا میں پھیلا دیں. اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, ان کے ساتھ ایک پتھر ہوتا تھا, 1.5 فٹ کا پتھر تھا, وہ لمبائی میں چوڑائی میں, وہ ساتھ لے کے پھرتے تھے. 12 لاکھ بنی اسرائیل تھے ایک قول کے مطابق, دوسرے قول کے مطابق 6 لاکھ کا قافلہ تھا, اور 12 قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے. جب فرعون کے ساتھ لڑائی بھڑائی ہونے کے بعد میں لے کے نکلے, جس کا ذکر قرآن پاک میں جگہ جگہ ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے فرمایا تھا کہ تم اضرب بعصاک الحجر, اپنا ڈنڈا پتھر پہ مارا کرو جب تم کو پانی کی ضرورت ہو. اپنا ڈنڈا پتھر پہ مارتے, اور کم والی روایت کو لے لیجئے 6 لاکھ آدمیوں کی, 6 لاکھ آدمیوں کا پانی 1.5 فٹ کے پانی میں سے نکلتا تھا پتھر میں سے. وہ پتھر جو موبائل تھا, زمین میں گڑا ہوا نہیں تھا کوئی, چونکہ وہ تو سفر کرتے تھے. اللہ کی قدرت ایسی ہے میرے دوستو, اسی لیے تو ایمان والوں کو کہتے ہیں کہ اللہ پاک کی قدرت پر ایمان لاؤ. اللہ قادر مطلق ہے, وہ جو چاہے کر سکتا ہے, جیسا چاہے کر سکتا ہے, جب چاہے کر سکتا ہے, جس کی چاہے حفاظت کرے, جیسے چاہے حفاظت کرے. جب وہ حفاظت کرنے پر آئے تو انبیاء کے امام کی حفاظت فرما لی مکڑی کے جالے سے. مکڑی کے جالے میں وہاں حفاظت کی بات کہاں پر ہے؟ ان اوہن البیوت الی بیت العنکبوت, سب سے کمزور گھر تو عنکبوت کا, مکڑی کا ہوتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تشریف لے گئے دشمنوں سے چھپنے کے لیے, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں ہیں. آپ اندر گئے, اللہ نے مکڑی کو حکم دیا کہ اوپر سے جالا تان دے. اس نے جالا تان دیا, دشمن پہنچ گیا تلاش کرتے کرتے. جو لوگ غار ثور پہ گئے ان کو پتا ہے کہ کتنا اونچا پہاڑ ہے, مکے میں سب سے اونچا پہاڑ وہی ہے. 1.5 گھنٹے سے زیادہ چاہیے چڑھنے کے لیے. ابھی بھی وہاں چلے گیا, دشمن بھی وہاں تک پہنچ گیا. دیکھیے دشمنی بھی کیسی تھی اس زمانے کی. تلاش کرتے کرتے وہاں تک پہنچ گئے, مگر وہاں دیکھا کہ غار پہ جالا لگا ہوا ہے. ان لوگوں نے, صدیق اکبر اندر سے دیکھ رہے ہیں, اور فرمایا یا رسول اللہ ان کے پیر نظر آ رہے ہیں دشمنوں کے, اگر وہ جھانک کے دیکھ لیں گے تو ہم نظر آ جائیں گے. حضور نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا, اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا, ہم نہ کرو, اللہ ہمارے ساتھ ہے. ہمیں حکم دیا یہاں چھپنے کا, ہم چھپ گئے, بقیہ حفاظت اس کا کام ہے. اب انہوں نے دیکھا تو کہنے لگے اگر اس کے اندر کوئی اترا ہوتا تو مکڑی کا جالا بچا ہوا نہیں رہتا. بس جو جالا تھا وہ دیکھنے میں غار پہ تھا لیکن تھا ان کی عقل پہ, دیکھنے میں غار پہ تھا لیکن تھا ان کی عقلوں پہ. کہ ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ جانے کے بعد بھی تو ہو سکتا ہے کہ مکڑی نے جالا ڈال دیا ہو. انہوں نے سوچا کہ اگر کوئی اس میں اترا تو جالا رہنے کا کوئی سوال نہیں تھا. جب حفاظت کرنے پر آئے تو انبیاء کے امام کی حفاظت مکڑی کے جالے سے فرمائے. قدرت اس کو کہتے ہیں, ایسی قدرت والے اللہ پاک ہے. موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت ربوبیت کیسے کی؟ دشمن کی نظر تم پہ پڑے گی اس کو تمہاری حفاظت کا ذریعہ بنا دوں گا. دشمن کی نظر میں آنے سے ہی تو سارے ڈر ہوتے ہیں. خطرہ کہاں سے ہے؟ دشمن کی نظر میں آنے کا خطرہ ہے. جب تک دشمن سے چھپے ہوئے ہیں تو خطرہ کہے گا ہے. لیکن اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجوں گا, جب فرعون دیکھے گا اور فرعون کی نظر پڑے گی موسیٰ پر, وہاں سے ان کی حفاظت کا نظام چلا دوں گا. قرآن پاک میں ہے یہ مضمون. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي, جیسے دیکھے گا فرعون اے موسیٰ میں محبت ڈال دوں گا اسی نظر کے ذریعے سے اس کے دل میں تمہاری. دیکھنے سے کیا ہو گیا؟ اسی روشنی کے کرنوں سے, نگاہوں کے کرنوں سے حضرت موسیٰ کی محبت اس کے دل میں اتر گئی. حب کا شیء یعمی و یصم, محبت جو ہے نا وہ اندھا بہرا کر دیتی. محبت میں آدمی مخالفت نہیں کر سکتا, نقصان پہنچانا مار ڈالنا تو بہت دور کی بات ہے. محبت میں تو آدمی اپنے آپ کو اتنا اتار دیتا ہے کہ آج بیوی بچوں کی محبت کے اندر ہم لوگوں نے کیا حل کیا ہوا ہے, اپنا کیسے کھلونا بنے ہوئے ہیں ان کی حالتوں کے اندر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو گود میں اٹھایا, چھوٹے سے تھے, فرمایا انکم لتبخلون وتجبنون وتجہلون, تمہاری وجہ سے آدمی بخیل ہو جاتا ہے, تمہاری وجہ سے آدمی جاہل ہو جاتا ہے, تمہاری وجہ سے آدمی بزدل ہو جاتا ہے. بچوں کی صفت بیان فرمائے, بچے کا افیکٹ کیا ہوتا ہے ماں باپ پر, بچے کی محبت میں ماں باپ کی کوالٹی میں کیا چیز آتی ہے اس کو اللہ پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں. خرچ کرنے کے اوپر اثر پڑ جاتا ہے. خرچ کرتے ہوئے آدمی 10,000 مرتبہ سوچتا ہے بچوں کا کیا ہو. اللہ کے لیے محنت کرنے پر, قربانی دینے پر آدمی پر اثر پڑ جاتا ہے, بزدل ہو جاتا ہے, کیا کروں گا, کیسے, بچوں کا کیا ہوگا, بچوں کا کیا ہوگا, بچوں کا کیا ہوگا, اور جہالت پر آ جاتا ہے. حلال کے بجائے حرام کمانا, فرائض کو چھوڑ کے کمانے میں پڑ جانا, تعلیم کیسی بھی ہو رہی ہے, اچھی ہو رہی ہے, خراب ہو رہی ہے, اس سے کوئی بحث نہیں, وہ پک اینڈ ڈراپ پہ پڑے ہوئے ہیں صبح سے لے کے شام تک. بچے کا ذہن کیا بن رہا, بچے کی سیرت کیا بن رہی ہے, بچے کے اخلاق کیا بن رہے ہیں, اس کی زبان کدھر جا رہی ہے, اس کی ہیبٹس کدھر جا رہی ہیں, اس سے کوئی بحث نہیں ہے. بس بڑی بڑی فیسیں بھرنا اور صبح میں ڈراپ کرنا, شام میں پک کرنا, چلا ہوا ہے یہ سلسلہ. کوئی علم کی بات ہے, یہ علم کی بات میں تو یہ ہوتا ہے کہ اس کی تعلیم و تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ہوتی, یہ علم کی بات ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جاہل بنا دیتے ہو, تم بزدل بنا دیتے ہو. تو محبت کے اندر یہ ہوتا ہے میرے دوست. اسی وجہ سے تو ہم کو یہ حکم دیا گیا کہ تمہارے پاس تم میں محبت غالب اللہ کی ہونا, تاکہ تم اللہ کے معاملے میں اندھے بہرے بنو. تمہارے اندر محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونا, تاکہ تم اللہ کے رسول کے معاملے میں اندھے بہرے بنو. تمہارے اندر محبت اللہ کے دین کی محنت کی ہونا. قرآن پاک کی بات سنا رہا ہوں میں آپ کو. تین چیزوں کی محبت ہونے کا حکم ہے, اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کے دین کی محنت کی. فرمایا اگر یہ تین کی محبت سے زیادہ کسی کی بھی محبت تمہارے اندر ہوں گی تو تم کو عذاب دے دوں گا, کیونکہ محبت کی خصوصیت ہے. جب کسی نوجوان بچے کو بچی سے محبت ہو جاتی ہے, کیسے کیسے حالات پیش آ جاتے ہیں. آج ہی ایک صحابہ کا فون آیا تھا, کہنے کہ وہ ایک میکسیکن کے پیچھے پڑا ہوا ہے, کچھ تو بھی کرو حضرت. بولے بھائی کیا کریں, اگر وہ مسلمان ہو رہی ہے تو شادی کر دو, پیسہ ختم. مسلمان نہیں ہو رہی ہے تو پھر کچھ کر سکتے ہیں, کیا ہے بہت مرتبہ ہم نے. ایسی دعائیں آتی ہیں بعض کہ آپ لکھ دو, وہ دونوں میں پھٹا بہت جلدی ہو جاتا ہے. مگر مسلمان ہو رہے تو کرنے کی شرعی اجازت نہیں ہوتی, اس لیے نہیں کرتے. بھائی مسلمان ہو رہے تو آپ نہیں کرنا چاہیے, کسی مسلمان کو تھوڑی نقصان پہنچانا ہے. اب وہ نہ خاندان کی فکر ہے, نہ عزت کی فکر ہے, نہ مال کی فکر ہے, نہ جان کی فکر ہے, نہ مذہب کی فکر ہے. محبت ایسی چیز ہے. ایک 6 فٹ کی بچے کی محبت آ گئی تھوڑے دن کے واسطے, وہ بھی ایک مستی کی محبت ہے, وہ کوئی خاص محبت ہے. کوئی مجنون کی محبت تو ہوتی نہیں, وہ جو خالص تھی, جس کا تعلق کسی چیز سے نہیں, غرض سے نہیں تھا. مجنون کی محبت کی خصوصیت یہ ہے اس کا تعلق کسی غرض سے نہیں تھا, بے غرض محبت ہو گئی تھی وہ. اسی وجہ سے وہ بزرگوں میں سے گزرے ہیں مجنون, اسی وجہ سے وہ تابعین میں سے ہیں. مجنون تابعی ہیں, قیس ان کا نام ہے. اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ملاقات ثابت ہے. ان کے ابا لے گئے تھے حضرت حسن کے پاس دعا کرانے کے واسطے, ان کو عمرہ کرایا تھا کہ بھائی تو توبہ کر, یہاں پہ بیت اللہ کا طواف کر کے اور معافی مانگ اللہ سے کہ یہ دل میں سے نکلے چیز, تو خواہ مخواہ پھنس گیا ایک چیز میں. وہ بھی عجیب آدمی تھے, انہوں نے توبہ طواف کرتے ہوئے کہا کہ الہی تبت من کل المعاصی ولکن حب لیلہ لا تبت, پروردگار ہر معصیت سے میں پناہ مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں، لیکن لیلہ کی محبت میں معذور ہوں. ہو گئی ایک چیز، اللہ پاک کو بھی قدرت کے دکھاوے ہوتے ہیں، مظاہر کچھ، کہ مخلوق اور فانی کی محبت کا جب غلبہ ہوتا ہے تو کیا کیفیت ہے. تو خالق کی اگر محبت کا غلبہ کسی پر ہو، اس خالق حقیقی کی محبت کا غلبہ ہو جائے، مالک کی محبت کا غلبہ ہو جائے، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، جب اس کی محبت کا غلبہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی ہوگا جو صحابہ نے کر کے دکھایا، اللہ کی محبت میں کیا کیا، اللہ کے نبی کی محبت میں کیا کیا. نہ ان کے لیے جنگل حائل ہوتے تھے، نہ ان کے لیے دریا حائل ہوتے تھے، نہ ان کے لیے کھانے پینے کی تنگی حائل ہوتی تھی، نہ ان کے لیے سواریوں کی دشواری حائل ہوتی تھی، نہ دشمنوں کی بھیڑ حائل ہوتی تھی. فوج کے اندر، فوج کی پوری فوج کے 30-30 ہزار اور 60-60 ہزار کی فوج میں صحابہ کہتے تھے کہ ہم 3-4 بس ہیں. حضرت خالد بن ولید کا مشہور قصہ ہے، 30 ہزار کی فوج تھی، حضرت خالد بن ولید نے پہلے یہ فرمایا کہ میں اکیلا بس ہوں، ان کو اکیلا نمٹ کے آ جاؤں گا. کہنے کی کیسی بات کر رہے ہو تم؟ کہنے کی مجھے چھوڑ دو، میں بتاتا ہوں تماشا. پھر آخر اصرار کرنے کے بعد کیا ہوا پتا ہے؟ 6 صحابہ کرام متعین ہوئے کہ 6 کا قافلہ چلے جائے، 30 ہزار کے، 30 ہزار کے مقابلے میں. پھر اس کے ساتھ ان کے ساتھ 60 کر دیے گئے بعد میں، جب وہ چلے گئے آگے تو کمک کے طور پر 60 بھیجے گئے. صرف یہ 60 ہی تھے یا 66 تھے؟ 30 ہزار کا قافلہ تھا. ایک ایک آدمی نے 5-5 ہزار گردنیں مار دی تھی شام ہونے تک، باقی بھاگ گئے، کیونکہ پھر ان کی کمک آ گئی تھی تو وہ بہت بڑھ گئے تھے. اللہ کی محبت میں ایسے دیوانے تھے یہ حضرات کہ ان کو نہ اپنے جان کی پرواہ، نہ مال کی پرواہ، نہ عزت کی پرواہ، نہ وطن کی پرواہ، نہ خواہشات کی پرواہ، نہ جذبات کی پرواہ، کچھ بھی نہیں تھا. کیونکہ محبت ایک ایسی چیز ہے، ایسا کراتی ہے، ویسے تماشے دکھاتی ہے. اللہ کے رسول کی محبت میں، عشق میں، جو اولیاء اللہ جو کہتے ہیں نا سرکار کی محبت ہونا چاہیے، بلکہ اس کے راز یہی ہے کہ اگر محبت آ گئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پھر زیادہ بولنا نہیں پڑتا غلامی پر آنے کے لیے. آج ہمارے اندر وہ محبت کا غلبہ کم ہو گیا سرکار کے ساتھ، وہ عشق کا غلبہ کم ہو گیا ہے. ورنہ صحابہ کرام میں کیا تھا؟ سرکار کے ساتھ عشق کا غلبہ تھا، محبت کا غلبہ تھا. صحابیات میں کیا تھا؟ عشق کا غلبہ تھا. کیسا عشق اور کیسی محبت حضور کے ساتھ! جنگ سے واپس آ رہے ہیں صحابہ کرام، غزوہ احد سے واپس آ رہے ہیں، پتا چل گیا تھا کہ وہاں پہ گڑبڑ ہو گئی دوسرے دن، مطلب دوسرے مرحلے میں. پہلے حصے میں تو غالب آ گئے تھے، دوسرے میں مشہور قصہ ہے کہ اس میں بہت سے صحابہ کرام شہید ہو گئے، تو سب کھلبلی مچ گئی تھی پورے مدینے میں. اور جب قافلہ آراول کے معلوم ہوا، لشکر آراول کے، تو پورے گھروں کے دروازوں میں عورتیں تک آ گئی تھی، مرد آ گئے، سب بچے آ گئے تھے کھڑے ہونے کے، دیکھنے کے لیے کیا ہوا. عورتیں کھڑی ہوئی ہیں دروازوں میں، واپس ہو رہے ہیں صحابہ کرام. ایک صحابی نے ایک خاتون کو دیکھ کے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تمہارے والد شہید ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ شہید ہو گئے؟ انا للہ وانا الیہ راجعون. اچھا یہ بتاؤ سرکار کہتے ہیں، ابھی یہ بات ہو ہی رہی ہے کہ ایک دوسرے آئے پیچھے سے، انہوں نے آ کے کہا کہ تمہارے شوہر شہید ہو گئے. یعنی کہ شہید ہو گئے، انا للہ. اچھا بتاؤ سرکار کہتے ہیں. پھر اس کے بعد میں ایک تیسرا آدمی آیا، اس نے کہا کہ تمہارے بیٹے شہید ہو گئے. تو انہوں نے کہا انا للہ وانا الیہ راجعون. اچھا یہ بتاؤ سرکار کہتے ہیں. اتفاق سے انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا. کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ کو دیکھ لینے کے بعد ہر چیز آسان ہے، کچھ بھی ہو جانا پرواہ نہیں. نقل کرنا تو بہت آسان ہے، سننا سنانا تو بہت آسان ہے، لیکن ایک 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 بیوی کا جگر، ایک ماں کا جگر، ایک بیٹی کا جگر، ایک ہی جگہ پر، سمجھ آ رہا نہیں، ایک ہی خبر کے اندر کوئی سناٹا نہیں تاری کر رہا ہے، کوئی ہاتھوں پیروں کو بھلا نہیں رہا، کوئی بے ہوش نہیں کر رہا ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ سرکار کی محبت کا ویسا حال تھا، سرکار کے عشق میں ویسے تھے. پرواہ نہیں باپ چلا گیا، پرواہ نہیں شوہر چلا گیا، پرواہ نہیں اولاد چلی گئی، میرے حبیب، میرے آقا محفوظ ہیں، بس ٹھیک ہے، سلامتی. عورتوں میں یہی جذبہ تھا، نوجوانوں میں یہی جذبہ تھا، اور مردوں میں یہی جذبہ تھا. صحابہ کی خاص بات یہی ہے کہ ایمان لانے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے فرما دیا تھا. تبھی تو انہوں نے بر و بحر کے اندر اور جناب والا اطراف عالم کے اندر دین کو پھیلا دیا، چمکا دیا. میدانوں میں چلے گئے، جنگلوں میں چلے گئے، اور دریاؤں میں اتر گئے گھوڑے لے کے. 10-10 ہزار کا لشکر دریاؤں کے اندر جانے لگا، اور اللہ پاک نے بھی ایسی قدرت دکھائی کہ 10-10 ہزار کا لشکر دریا کے اوپر سے جا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں. تو خیر یہ بات میرے دوستوں میں اس پر عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا اپنی قدرت کے مظاہروں کا. حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ میں سنا رہا تھا آپ کو, وہ لامکانی والی بات آ گئی, جگہ جو ہے نا سمٹ گئی. ایک بزرگ کی کرامت میں نے پڑھی تھی ایک زمانے میں, کہ کتاب میں ہے لکھی ہوئی, ایک آدمی سے انہوں نے ایک آدمی نے آ کے کہا کہ چاند دکھ رہا ہے, تو انہوں نے اپنی ٹوپی نکال کے رکھا کہ اب دیکھ ذرا, دیکھا دکھ رہا ہی نہیں. پھر تھوڑی دیر کے بعد میں ٹوپی نکال کے پہن لی, کہیں گے اب دیکھ تو کہیں گے ہاں دکھ تو رہا ہے. اس کو کہتے ہیں لامکانی ہونا. یہ اللہ پاک کی قدرت سے بعید نہیں ہے, اس میں بندہ کچھ نہیں کرتا, اللہ کرتا ہے. اس میں کرامات میں اللہ پاک فائل ہوتے ہیں. ایسے سرکار کے ساتھ یہ ہوا میرے بزرگوں اس معراج کے مبارک موقع پر, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ کو سمیٹ دیا, اللہ پاک نے وقت کو سمیٹ دیا, وقت کو ہٹا دیا. اور یہ اللہ پاک اپنے محبوب بندوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں. ابھی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے نا بھائی, قیامت کے قریب, ہم سب کا عقیدہ ہے, احادیث متواترہ سے ثابت ہے, عقیدے میں ہے یہ بات, یعنی ماننا ضروری ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب دجال کو قتل کرنے کے لیے اترنے والے ہیں آسمان سے. جب وہ اتریں گے تو وہ مشہور یہ ہے کہ وہ 33 سال کے ہوں گے اور 40 سال میں ان کی شادی ہونے والی ہے. حدیثوں میں ہے کہ 40ویں سال میں وہ شادی کریں گے. 40ویں سال میں شادی کریں گے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی 40ویں سال میں انہوں گئے نہیں, جب وہ اتریں گے تو 33 سال کے ہوں گے. اور سب کو پتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جا کے 2000 سال تو پکے ہو گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 600 سال پہلے تشریف لائے تھے, تو یہ 2033 کے نہیں بنے انہوں, ان کی عمر 2033 کی نہیں ہے, وہ 33 کے ہی ہوں. تو اگر چوتھے آسمان پہ جا کے سولار سسٹم سے اوپر ہو جاتا بندہ اور ٹائم اس کا نہیں رہتا, پھر آئی بات سمجھ میں, تو حق تعالیٰ شانو ایسی قدرت والے ہیں کہ سولار سسٹم میں رکھ کے اور اس کو ٹائم سے باہر کر دیں, یا سولار سسٹم سے باہر لے جائیں اور اس کو ٹائم سے باہر رکھیں, وہ قدرت والے ہیں. اب کتنا وقت لگا, پہلے آسمان پہ بھی نبیوں سے ملاقات ہو رہی, دوسرے پہ بھی ہو رہی, تیسرے پہ بھی ہو رہی, چوتھے پہ بھی ہو رہی, پانچویں پہ بھی, چھٹے پہ بھی, ساتویں پہ بھی. ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں ساتویں آسمان پہ بیت المعمور کو ٹیک لگا کے, چونکہ وہ بیت اللہ کے متولی ہیں تو آسمان کے قبلے کے بھی متولی ہیں, زمین کے قبلے کے بھی متولی ہیں. اللہ تعالیٰ کی شان ہے ان کے سامنے, خلیل ہے نا وہ, ان کے دوست ہیں. ابراہیم خلیل اللہ, یہ خلیل ہے, یہ سوائے میرے کسی کو جانتا نہیں, سوائے میرے کسی کو چاہتا نہیں. اسی کو ثابت کرنے کے لیے تو دکھایا تھا دنیا والوں کو کہ زبا کر کے دکھا بیٹے کو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ابھی کرتا ہوں, اس میں کیا. اور کھلا نہیں بولا کہ میں وہی بھیج رہا ہوں تمہارے پاس, میں حکم دے رہا ہوں کہ زبا کر, نہیں, خواب دکھایا. کیونکہ کھلا بولنے کے بعد میں تو نبی مخالفت نہیں کر سکتے نا, تو وہی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا تو مجبوری میں کریں. نہیں, اللہ یہ دکھانا چاہتے تھے کہ یہ میرا مجھے کتنا چاہتا ہے اور کیسے مجھ پر قربان ہے, اگر خواب بھی دکھا دوں گا تو کر ڈالے گا. ویسے ابراہیم علیہ السلام کی شان وہ ہے, بیوی کو لے آ کے چھوڑ کے آ جاؤں وہاں پہ, چھوڑ کے آ گئے. حالانکہ محبوب بیوی, فرما بردار بیوی, خوبصورت بیوی, پھولوں میں پلی ہوئی بیوی, کیونکہ وہ تو ظاہر ہے کہ حضرت حاجرہ تو بادشاہ کی بیٹی تھی نا, اس کو چھوڑ دیا وہاں لے. اور وہ کیسی ایمان والی تھی, وہ انہوں نے وہاں پر اپنا وقت آرام سے گزار لیا. کوئی فرینڈ ہے نہیں ہے, کوئی موبائل ہے نہیں ہے, کوئی فون دلائے نہیں دلائے, اس کے ساتھ سامان ہے کیا نہیں ہے, یہاں اکیلے کیسے رہنا, یہ کون سا مذہب ہے, یہ کون سا دین ہے, یہ کون سا اللہ بولا تمہارے کو, کیسے باتیں کرتے ہیں بول لوں گا اس زمانے میں. ان کو اللہ پاک کا حکم تھا کہ یار چھوڑ دو تو چھوڑ دیا, چلے. اور یہ بھی تھا کہ چلے جاؤ تو چلے بھی گئے, بیٹے کو چھوڑ دے تو بیٹے کو چھوڑ دیا. پھر آئے تو ایسی حالت میں آئے کہ آپ نے یہ انی ارافل منامی انی ازباؤ, بیٹے میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں زبا کر رہا ہوں. بیٹا بھی کیا بیٹا تھا, بیٹا نے کہا کہ یا ابا تفعل ما تؤمر, ابا جو حکم ہے نا وہ کرنا پڑے, جو حکم ہے وہ کر ڈالیے. میری ذمہ داری کیا ہے, صبر کرنے کی چھوں گی نا, جب آپ مجھے کاٹیں گے تو میں صبر کرنا پڑے گا. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین, آپ ان شاء اللہ مجھے صابر پائیں گے, جھیل لوں گا, کوئی مسئلہ نہیں, کاٹ ڈالیں. بیٹا زبا ہونے کو تیار, باپ زبا کرنے کو تیار, اما جو ہے نا وہ بچے کو زبا کرنے کے لیے چھری ہاتھ میں دینے, کپڑے میں لپیٹ کے تیار. حضرت حاجرہ نے تو چھری دی تھی ابراہیم علیہ السلام کو کاٹنے کے بعد. ایسے لوگ تھے میرے دوست, چکش رسمیں بنا کردن, کیسی رسموں کو انہوں نے اس کی بنیادیں ڈالی ہیں. بقا کو خون غلطی دن خدا رحمت خوش رسمے بنا کردن بخا کو خون غلطیدن خدا رحمت کند یہ عاشقان پاک تینترا کیسی کیسی رسمیں ڈال کے گئے خدا کی وفاداری اور محبت میں اپنے آپ کو خون میں لطف کر کے اللہ پاک ایسے پاک تینت عاشقوں کے اوپر رحمت نازل فرمائے بزرگ فرما رہے محبت میں یہ ہوتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس لیے ہم پر فرض ہے اللہ کی محبت اس لیے ہم پر فرض ہے اللہ کے دین کی محنت کی محبت جب دین کی محنت کی محبت فرض ہے تو دین کی محنت تو بدرجے والا فرض ہوگی دین کی محبت تو دین کی بھی محبت ہو دین کی محنت کی محبت ہو یہ قرآن پاک کے الفاظ کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں میں آپ اگر اس سے زیادہ کسی سے محبت ہوگی میں جو ہے پھر اس کو بخشوں گا نہیں معافنے کو چھوڑوں گا نہیں اس کو عذاب دوں گا فتربصوا حتى یأتی اللہ بأمری ان تین کے مقابلے میں باپ ہو ماں باپ ہو بیوی ہو بچے ہو بزنس ہو جمع کیا ہوا مال ہو اپنی پسند سے بنائے ہوئے مکانات ہو ومساکین ترضون وہ مکانات جو تمہاری پسند سے تم نے بنا لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان کا نیچر ہے کہ جب اس کو سہولت ملتی ہے تو اپنی پسند کا مکان بناتا ہے پہلے بھی تو تھے نا بھائی اب کوئی کوئی آ گئے جنگلوں میں آ گئے پسند کا مکان یہی مل سکتا ہے وہ مساکین ترضون کتنا ہی اچھا اپنے مکان بنوا لیا اللہ نے دے دیا مگر اس سے زیادہ محبت دین کی محنت کی ہونے کا ہے اگر وہ زیادہ محبوب ہے تو پھر میرے عذاب کا انتظار کرو اس وجہ سے محبت کا حکم ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرشتے بھی محبت کرتے ہیں سرکار سے سارے فرشتے سدرت المنتہا پہ جمع ہو گئے تو اللہ تعالیٰ شانہ نے ایسی قدرت کا مظاہرہ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ مکان کو ہٹا دیا زمان کو ہٹا دیا کتنی جگہ اور کثافت طے ہوئی کتنی دیر میں اور کتنا ٹائم لگا کچھ نہیں پتا بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ کشفی چیز ہے ماننا کوئی ضروری نہیں ہے ان کا اپنا کشف ہے اولیاء اللہ کا کہا کہ 90,000 سے زیادہ باتیں ہوئی ہیں اس مجلس میں اس موقع پر اللہ رب العزت سے جو باتیں ہوئی ہیں 90,000 سے زیادہ ہوئی ہیں پھر بار بار آنا پھر چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام سے ملنا وہ تو حدیثوں میں ہی ہے پھر بار بار جانا اللہ کے پاس پھر سفارش کرنا کہ اللہ پاک نے تحفہ دے دیا تھا کیونکہ معاملہ بہت زیادہ نیاز اس کا چل رہا تھا سرفرازی کا نوازشات کا اللہ نے فرمایا کہ تمہاری امت کو میری طرف سے تحفہ دے دو 50 نمازوں کا 50 نمازیں چونکہ یہ تو تحفہ ہے یہ کوئی مصیبت نہیں تھی یہ تو نعمت تھی اگر آپ کو بولے یہاں پہ آپ گلینڈل ہائٹ میں آپ کو 50 مکان دے دے رہے ہیں بولے تو آپ ارے اتنی بڑی مصیبت کہیں کو دے رہے بولتے آپ بولے گا یار میں تو کام بن گیا میرا تو میں تو سمجھ رہا تھا کہ ایک ہاتھ کہاں اپارٹمنٹ ملتا کہ نہیں ملتا 50 مکان الاٹ کر دیے کسی نے پہلے ایسے تو ہوتا تھا نا بادشاہ جو ہے نا 50 گاؤں دے دے رہے ہیں 20 گاؤں دے دے رہے ہیں یہ جتنے مقتدار ہیں افتدار ہیں سب یہ امریکہ میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں سب ایسے تو کام کر کے آئے ہوئے بہت سے اپنے مقتے وقتے نکال کے آئے ہوئے بہت سے تو 50 نمازیں جو ہیں وہ 50 کا تحفہ تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے لے بھی لیا لیکن بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس سے ملاقات کے بعد میں وہ جو پہلو تھا امت کی کمزوری کا کہ عالم غیب کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں شہادت میں تو ہے نہیں آخرت میں ایمان بالغیب کا معاملہ ہے لیں گے تھوڑے پوری امت تھوڑی لیں گی اس کو اسی اعتبار سے کہہ لیں گے یا محمد صلی اللہ علیہ رسول اللہ میں دو نہیں پڑھوا سکا ہوں اپنی امت سے میں دو نہیں پڑھوا سکا ہوں 50 تو بہت ہے برائے مہربانی تشریف لے جائیے پھر گئے سفارش کی 10 کم کر دی اللہ پاک پھر واپس بھیجا پھر گئے پھر 10 کم کر دیے پھر واپس بھیجا پھر گئے پھر 10 کم کر دی بعض روایتوں میں 5-5 کم ہونے کا ذکر ہے اس کے اعتبار سے اتنے زیادہ چکر لگے بعض میں 10-10 کا ذکر ہے ہر مرتبہ 10 معاف ہوتے رہے اور آخر میں اللہ پاک نے 5 نمازیں فرما لی اور یہ فرمایا ما یبدل القول لدی میرے پاس بات بدلتی نہیں اس میں اشارہ تھا کہ 5 پڑھو بات چونکہ 50 کی دے چکا ہوں میں لہذا ثواب 50 کا ہی دوں گا 5 نمازیں ہیں ثواب 50 کا لے لو ایک نماز کا ثواب جب ملے گا لاکھوں سالوں کی جنت کی صورت میں تب پتہ چلے گا کہ 50 کا ثواب ملنے کا کیا مطلب تھا اس سے بھی کم کرانے پہ تھے موسیٰ علیہ السلام تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہے اور مجھے امید ہے کہ میری امت اتنی گری بھی حرکت نہیں کریں گی کہ یہ 5 کو بھی نہ قائم کر سکے میرے دوستو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی لاج رکھنا ہے امت کو اور پھر ہم تو اللہ کے بندے ہیں بندگی کے لیے جو پیدا ہوئے ہیں اللہ کا رائٹ ہے اللہ کا حق ہے جو ہمیں اللہ کو دینا ہے تو پوری امت مسلمہ سے 5 نمازیں پڑھوانا ہے بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے لکم دینکم ولی دین میرے لیے ہمارا دین ہمارے لیے ہمارا دین تمہارے لیے تمہارا دین بھائی جس کو جانا ہے جنت میں وہ پڑھے گا 5 نمازیں جس کو نہیں پڑھا تو اس کو ہمیں کیا, ہم پڑھے کم از کم. اب جتنے جو نمازی نہیں ہیں ان کا تو نہیں ہے, لیکن جو نمازی ہیں ان میں یہ خیال بہت آتا ہے کم از کم ہم تو نمازی ہو جائیں, باقی دیکھیں گے دوسروں کا. میرے دوستو بھائیو یہ بات غلط ہے, یہ تصور غلط ہے. ہمیں ہماری ذمہ داری میں ہے یہ چیز, اور دوسرے آدمی کو اصولاً زبردستی پڑھوانے کا ہے. ہم اس اصول پر عمل نہیں کر سکتے اپنی کمزوری کی وجہ سے. لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دین میں آنے میں زبردستی مت کرو. کوئی آ رہا تو آن دو, نہیں آ رہا تو جان دو جہنم میں. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے. انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها, ہم نے جہنم ظالموں کے واسطے آگ کو تیار کیا ہوا ہے. لیکن جو آدمی اسلام کے فولڈر میں ہے اس کے بعد میں وہ اسلام پر عمل نہیں کرتا, اس میں اختیار نہیں دیا گیا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے, معلوم ہوگا یقیناً, تبھی تو جیل میں ڈالنے کا حکم ہے نا. ہم اب جیل نہیں ہے ہمارے پاس, قوت نافذہ نہیں ہے, ہم نہیں ڈال سکتے. مگر نماز کی تاریخ کو چھوڑ دینے کا ہے کیا کہ تو پڑھتا تو پڑھ, نہ پڑھتا تو نہ پڑھ. روزے کی تاریخ چھوڑ دینے والے کو چھوڑ دینا ہے کیا؟ زکات نہیں دینے والے کو چھوڑ دینے کا حکم ہے کیا؟ حج نہیں کرنے والے کو چھوڑ دینے کا حکم ہے کیا؟ ویسا نہیں ہوتا. جب آپ اسلام قبول, لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے وعدہ کر چکے اللہ کی بندگی کا, اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وعدہ کر چکے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا اور ان کی غلامی کا, تو پھر سارے مسلمانوں پر لاگو ضروری ہے کہ ان کو یہ کرنا پڑے گا. پانچ وقت کی نماز پڑھنی پڑے گی, روزے رکھنے پڑیں گے, زکات دینی پڑے گی, حج کرنا پڑے گا, حلال پر قناعت کرنی پڑے گی, حرام سے بچنا پڑے گا, فرائض کو بجا لانا پڑے گا, تبھی تو نظام ہوتا ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر کا جو باضابطہ اسلامی حکومتوں کے اندر مقرر ہوا کرتا ہے, حکم ہے. مگر ہم لوگ اس پوزیشن میں نہیں ہونے سے عرض کرتے ہیں, عرض الدعوة, دعوت الی الخیر کے میرے بھائیو نماز پڑھنا دیکھو ضروری ہے, مگر ذمہ داری میں ہے ہماری وہ چیز. اسی لیے میرے دوستو بھائیو ہمارے اوپر ہمارا اپنا نماز پڑھنا فرض ہے, اور دوسروں کو نمازی بنانے کی محنت کرنا فرض ہے. ایک فرض پورا کر کے ایک فرض پورا نہیں کرے, آدمی جو ہے نا فرما برداروں میں شمار نہیں ہوتا. جاب میں ہے, جاب میں ہمارے فرائض ہیں, ان کو پروجیکٹ دیا گیا, یہ بھی کرو یہ بھی کرو یہ بھی کرو. آپ ایک کر کے بیٹھ گئے آدھے گھنٹے, اب وہ باس آ کے پوچھ رہا ہوں اس کا کیا ہوا, تو بولے میں یہ کرا نا بس. نہیں رکھتا ہو رہے آپ کو, نہیں رکھتا. پورا ٹائم جاب کا کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کا جو لنچ آور ہے وہ آپ کے جاب میں کنسیڈر ہوں گا. اب آپ بولے کہ نہیں میرے کو لنچ کی جو ہے نا اجازت ہے جاب کے اندر, لہٰذا آپ یہ چار پانچ چھ ڈبے لے کے گئے, چار پانچ قسم کے, اب ہر دس منٹ کے بعد میں لے کے بیٹھے ہیں کھول کے کھا رہے. کئی بولے تو لنچ تو وہی الاؤ ہے نا, الاؤ رہتا ہے ایسا لنچ. جاب کے ساتھ میں جو لنچ کریں گے آپ وہ لنچ الاؤ ہے, جاب کے بغیر جو لنچ کریں گے وہ لنچ الاؤ نہیں ہوتا. وہ نہ صرف یہ کہ لنچ الاؤ نہیں ہوتا, اس کے پیسے نہیں ملتے, بلکہ جو جاب کے ہیں اس کے بھی پیسے نہیں ملتے, بلکہ جاب سے ہی فائر کر دیا جاتا ہے. فرض نماز ادا ہی نہیں کر رہے ہیں, جاب کرنا فرض ہے بلکہ اس پہ لگے ہوئے ہیں. جو جاب ہے اس کے ساتھ میں جاب کرنا ہے, وہ فرض کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ, فرض ادا کرنے کے بعد کے فرائض میں آتا ہے وہ. یہ فرض ادا نہیں کرے اور وہ کر لیتے بیٹھ گئے, اس کا بھی نہیں ملتا اس کا تو نہیں ملے گا. ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے کہ ہم دین کی محنت کریں. دین کی محنت ہم پر فرض ہے میرے بھائیوں, اور دین کی محنت کی محبت فرض ہے. دین کی محنت کرنے والوں کو اپریشیٹ کرنا فرض ہے, ان کی پیٹ ٹھوکنا, ان کو مبارکباد دینا کہ چلو بھائی یار ہم سے کوتاہی ہو رہی تم تو کر رہے ہیں, اور اپنے آپ کو مقصر سمجھنا کہ کرنا چاہیے تھا لیکن میں نہیں کر رہا ہوں, کروں گا بہت جلدی. کیونکہ ایسا سمجھنے والا جلدی کام پہ لگ جاتا ہے, ایسا نہیں سمجھنے والا نہیں لگتا کام پہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے موقع سے میرے دوستو ہمیں جو سبق دیے ہیں اس میں سے یہ بات بھی ہے کہ یہ نماز کی جو محنت ہے یہ اتنا اہم فریضہ ہے اللہ پاک کا کہ آسمانوں پہ بلا کے دیا گیا. پوری امت مسلمہ 100% نماز پڑھنے والی ہو جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر حالات دکھائے گئے, لوگوں کے اعمال کے نتیجے دکھائے گئے کہ کس طرح کے عمل سے کس طرح کی سزا ہے, کس طرح کے عمل سے کس طرح کی جزا ہے. ہر گناہ کا ایک ہی سزا نہیں ہوتی. چوری ہے, شراب پینا ہے, بدتمیزی کرنا ہے, بد اخلاقی ہے, سود کھانا ہے, رشوت کھانا ہے, یتیم کا مال کھا جانا ہے, سب گناہ ہی ہے نا. تو یہ بھی گنہ گار, یہ بھی گنہ گار, یہ بھی گنہ گار, لے آ کے سب کو ایک جگہ جیل خانے میں بند کر دیا, ویسا نہیں ہے. سود کھانے والے کی سزا کا نظام الگ, نماز نہیں پڑھنے والے کی سزا کا نظام الگ, رشوت کھانے والے کی سزا کا نظام الگ, فتنہ پھیلانے والوں کی سزا کا نظام الگ, ذمہ داریوں کو نہیں نبھانے کی سزا کا نظام الگ 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 ہے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا جس کو آپ نے بیان فرمایا. اسی لیے ہمارا کام یہ ہے کہ یقین کرنا سرکار کی بات پر. آپ نے جو بات فرما دی وہ بالکل صحیح ہے, 100% صحیح ہے. وہ عرش معلیٰ کی تحریر ہے جو آپ نے فرمایا. صرف نماز کے بارے میں نہیں, پورے دین کے بارے میں, پورے اعمال کے بارے میں, پوری زندگی کے بارے میں, پورے حلال 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 حرام کے بارے میں جو کچھ آپ نے فرمایا اس پر مسلمان کا یقین آ جائے, ہمارا یقین آ جائے. ہم مسلمان ہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں. لیکن اس یقین کی کیفیت کو لانے کے لیے محنت چاہیے. ہم محنت کریں گے تو آ جائے گی, محنت نہیں کریں گے تو نہیں آئے گی. دیر ہو رہی کیا آج؟ ویسے کل جاب ہے, نہیں جاب کے دن چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, مختصر ختم کر دیتا ہوں. میرے دوستو بھائیو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر یقین کا مطلب یہی ہے کہ آپ پر ایمان لانے کے ساتھ آپ کی بات پر ایمان لانا. ایمان لانے میں یہ ہے کہ اس پر ایسا یقین کرنا, اپنے دیکھے ہوئے سے بھی زیادہ یقین کرنا, اور ہر بات پر یقین کرنا, اور اس یقین کے مطابق اپنے کو ڈھالنا. اور اللہ کی بندگی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے جب جیسے جو فرمایا وہ کرنا. بندگی کے اندر صرف نماز روزہ نہیں ہوتا, نماز روزہ اہم بندگی کے کاموں میں سے, لیکن بندگی میں یہ ہوتا ہے کہ بندے کا کام جو بولے, جب بولے, جیسا بولے, حال کے امر کو پہچان کے معاملے میں, معاشرے میں, کلچر میں, ثقافت میں, تہذیب میں, تمدن میں, کھانے پینے میں, رہنے سہنے میں, خوشی اور غم میں, دوستی اور دشمنی میں, محبتوں نفرتوں میں, سب میں جو بولا گیا ہے, جیسے بولا گیا ہے ویسا کرنا, 100% سرینڈر ہو جانا. یہ حق ہے ہمارے ذمے, ہم فرض ہے یار مسلمان کے ذمے, مگر ہم اس فرض پر کتنے عمل کر رہے ہیں؟ ہم تو جانتے بھی نہیں اس کی تفصیلات کو. اس کے مطابق ہم نے اپنا مائنڈ بھی کبھی بنایا ہی نہیں کہ ہمیں ایسے رہنا ہے. کبھی ہم نے اپنا مائنڈ نہیں بنایا. کپڑے خریدتے وقت مائنڈ بنائیں گے, گاڑی خریدتے وقت مائنڈ بنائیں گے, پکنک کے وقت میں مائنڈ بنائیں گے, مگر دین کے معاملے میں کبھی مائنڈ ہی نہیں بنایا ہم نے کہ بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے مطلب میں جو چیز آتی ہے اس کے مطابق میں اپنا ظاہر تو تیار کر لوں, پریپیئر ہو جاؤں کہ مجھے ایسے ہی کرنا ہے. پھر اپنی خواہش بنانا دل کی, پھر اپنا مزاج بنانا تاکہ اس کے مطابق ہی چاہتے پیدا ہوں. اس کے لیے میرے دوستو دعوت کی محنت ہے یہ, کہ اللہ کے راستے میں جا کے محنت کریں گے تو یہ چیزیں پیدا ہوں گی, اور یہ دوسروں میں بھی پیدا کرنا ہے. خالی ہمارے اندر ہی آنا نہیں ہے, وہ تو آنا ہی آنا ہے, پوری امت کے اندر بھی یہ بات آ جائے, پورے مسلمانوں میں یہ بات آ جائے. آج پوری دنیا میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ایسا ہے جو آج نماز روزے سے بھی غافل ہے, دین کی موٹی موٹی بنیادی باتوں سے غافل ہے. اتنی محنت کے باوجود 90% مسلمان ابھی نماز پر تک نہیں آیا ہے. یہ ذمہ داری ہماری ہے, اور اس ذمہ داری کے اندر جتنا ہم آگے بڑھیں گے, جتنی کوشش کریں گے, جتنا ایڈجسٹ کریں گے اپنے آپ کو اپنے مصروفیتوں کے ساتھ, اللہ پاک اتنا نوازیں گے, اور جتنی اس میں کوتاہی ہوگی اتنی پکڑ ہوگی, چھوڑا نہیں جائے گا اس میں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے, ایک حدیث سنا کے تشکیل مختصر سی کر کے بات ختم کرتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اوحى الله الى جبريل علیہ السلام ان اقلب مدینۃ کذا وکذا. جبرائیل علیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی بھیجی کہ فلا شہر کو تم پلٹ دو. سارے شہر والے گنہگار ہو گئے ہیں, بدتمیز ہو گئے ہیں, اس کے اوپر جو ہے نا اس کی بستی کو پلٹ دو. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے, وہاں ایک آدمی کو دیکھا, انتہائی متقی پرہیزگار, بہت نیک صالح آدمی, کبھی گناہ نہیں کیا. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس کی سفارش تو کر دوں, اللہ پاک کو تو سب معلوم رہتا لیکن سفارش تو میرا کام ہے کرنا. دربار اقدس میں حاضر ہوئے, فرمایا کہ یا ربی ان فیہم عبدک فلان لم یعصک طرفۃ عین. پروردگار, اس بستی میں ایک آپ کا بندہ ہے جو کبھی معصیت ہی نہیں کرا ہے, کیا حکم ہے؟ اس کی برکت سے چھوڑ دوں, دوسروں پر بھی رحم ہو جائے, یا اس کو ہٹا لوں, کیا کروں؟ اپنا دماغ کیا بولتا, کیا بولے ہوں گے اللہ میاں؟ اللہ میں نے ایسی عجیب بات فرمائی کہ ہماری زمین نکل جانا زمین پیروں کے نیچے سے. اللہ نے فرمایا کہ پہلے اس کا گھر پلٹ, پھر پوری بستی کا پلٹ. پہلے اس کا, قال یقربھا علیہ وعلیہم, فرمایا پہلے اس کا گھر پلٹ دے, پھر پوری بستی کا گھر پلٹنا. جب وہ جانتا ہے کہ معصیت بری چیز ہے, اس حالت میں ان بندوں کو دیکھ کے خاموش کیسے بیٹھا ہوا ہے؟ یہ اس کی ذمہ داری تھی کہ نہیں تھی؟ خود اپنے آپ کو خاموش ٹھیک رکھنا ہی کافی تھوڑا ہی ہے. جب جانتا تھا کہ یہ فرما برداری ہے, یہ نافرمانی ہے, تبھی تو وہ نافرمانی نہیں کر رہا تھا. تو پھر اس نے ان کو کہا کیوں نہیں؟ کیونکہ وجہ بعد میں مذکور ہے حدیث میں, فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَرْ فِيَّا قَطُّ, میں تو اس کے چہرے پہ شکن نہیں آتی تھی میری مخالفت دیکھ کے, میرے گناہوں کو دیکھ کے, میری معصیت کو دیکھ کے. لوگ اس طرح کی بےہودگیاں اور بدتمیزیاں کر رہے ہیں, اس کو دیکھ کے تاثر نہیں ہوتا تھا کوئی کہنے کہ وہ جا رہے جہنم میں, جان دو. یہ کوئی بات ہوئی؟ یہ کوئی ذمہ داری کی بات ہے؟ اور یہ پچھلے زمانے کے آدمیوں کے ساتھ ہوئی سو بات ہے, کم درجے کے نبی کے جو امتی ہیں ان کے ساتھ کی بات ہو رہی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تو ہر نبی بڑی مرتبے کے ہی ہوتے ہیں, کسی کا مرتبہ کم نہیں ہوتا, لیکن سرکار کے مقابلے میں ان کی امت, ظاہر ہے کہ سرکار کی امت سب سے افضل ہے, ان کے ساتھ یہ بات ہوئی ہے. تو ہمارے ساتھ اللہ پاک کیسے میرے دوست مواخذہ نہیں فرمائیں گے؟ ہم تو سرکار کی امت میں سے ہیں, جتنے بڑے نبی کی امت اس امت کی ذمہ داری بھی اتنی بڑی ہوتی ہے, ہماری بڑی ذمہ داری ہے. اس لیے ہم یہ عذر نہیں کرنا کہ ہم مصروف ہے, ہم مجبور ہے, ساری دنیا کر سکتی ہوں گی لیکن میں نہیں کر سکتا, میرے ساتھ یہ پرابلم ہے, میرے ساتھ یہ ہیڈک ہے, یہ ایسا ہے. میرے دوستو اسی کے ساتھ ہمیں ایڈجسٹ ہونا ہے, وقت نکالنا ہے اپنا اللہ کے, نہیں تو بتاؤ کیسا کریں گے. اگر آپ اس دعوت والی محنت کے ساتھ جوائن نہیں ہوتے ہیں تو اس فرض کو ادا کرنے کے لیے کیا تدبیر آپ کے ذہن میں ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے, کر ہی نہیں سکتے. اس زمانے میں کوئی بیٹا, کوئی باپ اپنے بچوں کو بول نہیں سک رہا ہے, میاں اپنی بیوی کو نہیں بول سک رہا, دوست کو تو بولنے کا سوال ہی نہیں ہوتا. اے چبٹ میاں, سب معلوم ہے میرے کو تیرا گلا پچھلا بولتا ہوں, منہ ہی نہیں ہے کسی کو کچھ بولنے کا, ایسا ایک دوسرے کے سامنے ننگے ہیں پورے. یہ تو اللہ کا فضل کرم ہے کہ اللہ نے ایک ایسی اجتماعیت کو وجود بخش دیا کہ جماعت کے ساتھ ہو جاؤ, منہ بنا لے کے اپنا خاموش ایک طرف کونے میں کھڑے رہو, جماعت والے جو کام کر رہے ہیں کھیلے دیتے, آپ کو بھی پورا مل جاتا, ذمہ داری آپ کی بھی پوری ادا ہو جاتی ہے اس کے ذریعے سے. کتنا بڑا اللہ پاک کا فضل ہے, کرم ہے. تو اس لیے میرے دوستوں بھائیوں, اپنی مصروفیتوں کو رکھتے ہوئے, اپنی مصروفیتوں کے ساتھ, اپنی مجبوریوں کے ساتھ, اپنے حالات کے ساتھ, ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے بھی وقت نکالنا ہے. دیکھو زندگی بہت مختصر ہے اور فطری بادل تیز بارش کی طرح آ رہے ہیں, طوفانی ہواؤں کی طرح سے آ رہے ہیں, دجالی فتنہ بالکل سر پہ آیا ہوا ہے, محیا اور مماد کے فتنے چھا چکے ہیں, مضلات الفتن عام ہو چکے ہیں, ظاہری بھی اور باطنی بھی. شیطان اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ میں میدان میں اتر چکا ہے. ایسے وقت میں ہم خالی بیٹھیں گے تو میرے دوستوں پھر آخرت میں جاتے ہوئے کیا لے جائیں گے اپنے ساتھ؟ اس لیے اپنے آپ کو مرنے سے پہلے پہلے کوئی تیاری کر لینا ہے. اس کے لیے ہم میں سے ہر ساتھی کو کچھ نہ کچھ اللہ کے دین کی محنت میں حصہ لیتے رہنا ہے. کریں گے دوستوں انشاءاللہ. اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہمت اور حوصلہ کر کے اپنے ارادوں کا اظہار فرمائے, ترتیب بنا لیں اپنی سہولت کے اعتبار سے مشورہ کر کے, لیکن ارادہ تو سب کریں کہ ارادہ اللہ پاک نے ہمیں مرامت فرمایا ہے.
ڈاکٹر فضل انشاءاللہ
تھوڑے دنوں کے لیے, زیادہ دنوں کے لیے,
اکتوبر 10 سے ہاؤ مچ ٹائم انشاءاللہ؟ 4 مہینے, چار چار مہینے, 40 دن کے لیے بتاؤ.
درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے, ہمارے قطعوں سے درگزر فرمائیے. اے مولا کریم ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائیے, کہنے سننے کو قبول فرمائیے. اے اللہ آپ کی محبت اور آپ کے حبیب کی محبت اور آپ کے دین کی محبت نصیب فرما دیجیے. اے مولا کریم ان کو غالب فرما دیجیے, اس کے تقاضوں پر چلنا آسان فرما دیجیے. اے اللہ دین کا شوق ہمارے اندر پیدا فرما دیجیے, دین کی محنت کا شوق پیدا فرما دیجیے. اے اللہ آپ کے مبارک دین کی حیات کے لیے اے اللہ آپ ہماری جان و مال کو قبول فرمائیے, دور اور دیر کے لیے آپ کے راستے میں جانا ہمارے لیے مقدر فرمائیے, میسر فرمائیے, توفیق عطا فرمائیے, ہمت نصیب فرمائیے, حوصلہ عطا فرمائیے, اسباب میسر فرما دیجیے, رکاوٹوں کو دور فرما دیجیے. اے اللہ سارے عالم میں گھوم گھوم کر آپ کی بڑائی کو بیان کرنے کی سعادت سے ہمیں مشرف فرمائیے. اے اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کو خود اختیار کرنے اور سارے عالم کے انسانوں کے سامنے اس کو پیش کرنے کی سعادت سے ہم سب کو مشرف فرمائیے. اے اللہ دین کی اس عظیم خدمت کے لیے ہمیں قبول فرمائیے. اے اللہ صفات قبولیت کے ساتھ میں قبول فرمائیے. اے مولا کریم اپنے فضل سے ہمارے دنیاوی حالات کو بھی درست فرما دیجیے. اس مجمع میں جتنے لوگ ہیں اللہ ان سب کی تمام جائز حاجتوں کو پورا فرمائیے. اے اللہ اے مولا ہم سب کو صحت عطا فرمائیے, ہمارے متعلقین میں جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائیے, ہماری مسجد کے مصلیوں میں جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائیے. اے مولا کریم جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرمائیے, ہماری روزیوں میں برکت عطا فرمائیے, جو بچے پڑھ رہے ہیں یا اللہ ان کو کامیابیوں سے ہمکنار فرمائیے, ان کی تعلیم کو آسان فرما دیجیے. اے مولا ہماری ملازمتوں میں استحکام عطا فرمائیے، رزق میں برکت اور وسعت عطا فرمائیے، عافیت نصیب فرمائیے، معافات عطا فرمائیے. اے مولا کریم ہر قسم کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائیے، مسیح الدجال کے فتنے سے بچا لیجئے. اے اللہ مضلات الفتن سے ہمیں بچا لیجئے، ظاہری فتنوں سے بھی اور باطنی فتنوں سے بھی، محیا اور ممات کے فتنے سے بچا لیجئے. اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر قساوت آ جانے سے بچا لیجئے. اے اللہ غفلت چھا جانے سے بچا لیجئے. آپ کی یاد کی توفیق عطا فرمائیے، آپ کے کلام پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیے، نمازوں کی پابندی نصیب فرمائیے، علم حاصل کرنے کا شوق اور صحیح تحقیق کرنے کا جذبہ نصیب فرما دیجئے. اے کریم آقا ہمارے اخلاق درست فرما دیجئے، ہم کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائیے. اے اللہ اپنے دین کی محنت کے لیے ہمیں قبول فرمائیے، اور ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما دیجئے. بھائی شاہد صاحب جو ہاسپٹل آئے ہیں، اللہ پاک ان کو صحت عطا فرمائے. اے اللہ ان کو شفا نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ان کو شفا نصیب فرما دیجئے، شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.